بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كشف الشبهات ونتفهمك إزالة للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كي شرحت درس جاري ہے اور پچھلے درس میں میں بات کر رہا تھا شیخ صاحب کے اس جملے پر ہم متوقف ہوئے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کو تلاش کرتے ہیں تو جان لو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، ان سے بچو. آج کے درس میں یہ بیان کرنا تھا کہ متشابہ آیات کی چند مثالیں، وہ کون سی آیات ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، تاکہ طالب علم جان لے کہ متشابہ آیات جو قرآن مجید میں ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، اور پھر جب کوئی بھی شخص ان آیات میں سے کوئی استدلال کرتا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کا تو اسے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ آیت متشابہ ہے. اور جب متشابہ آیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے بطور دلیل نہیں بیان کیا جا سکتا، کیونکہ متشابہ آیات جو ہیں وہ دلیل نہیں ہوا کرتی، اور جو محکم آیات ہیں وہی دلیل ہوا کرتی ہیں، اور متشابہ آیات کو لوٹایا جاتا ہے محکم آیات کی طرف. یہ ان علماء کا راستہ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الراسخون فی العلم، جن کے قدم ثابت ہیں راسخ ہیں علم میں. متشابہ آیات نمبر ایک: الآیات المنسوخہ، جو منسوخ آیات ہیں یہ متشابہ آیات ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: متوفى عنها بیوی کی عدت کے متعلق، جس عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی جو عدت ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: متاعا الى الحول غیر اخراج، کہ ایک سال تک وہ عدت میں رہے. اور دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ متوفى عنہا جو ہے وہ عورت جس کا خاوند مر چکا ہے وہ عدت میں بیٹھے 4 مہینے اور 10 دن. اگر کوئی شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے اسے اس کی عدت 1 سال کی ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیت بیان کرے بطور دلیل جس میں 1 سال کا ذکر ہے، تو ہم کہیں گے آپ کی یہ بات غلط ہے. متوفى عنہا کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. اس کی دلیل یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 4 مہینے اور 10 دن، اور جو آیت آپ بیان فرما رہے ہیں وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. تو منسوخ آیات جو ہیں وہ متشابہ آیات ہیں اور انہیں دلیل نہیں بنایا جاتا. دوسری قسم کی آیات جو متشابہ وہ ہے الآیات المطلقہ، مطلق آیات جن میں کوئی قید نہیں ہے، وہ مطلق آیات پر عمل کیا جاتا ہے جب تک کہ کسی آیت میں جو اسی موضوع پر ہے، کوئی قید نہ بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفارے میں، تحریر رقبہ، ایک گردن آزاد کرنا، چاہے ظہار کا کفارہ ہے یا دیگر کفارہ جس میں رقبہ کا ذکر ہے، گردن آزاد کرنے کا ذکر ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحریر رقبۃ مؤمنہ، مومن گردن آزاد کرو. تو پہلی آیت میں مطلق لفظ ہے، کوئی بھی گردن ہو سکتی ہے، کوئی قید نہیں ہے. لیکن دوسری آیت میں ایک قید لگا دی گئی ہے کہ گردن آزاد، جو گردن آزاد کرنی ہے وہ مومن گردن ہونی چاہیے، یعنی وہ مومن شخص ہونا چاہیے. تو اگر کوئی شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے کفارے میں ایک ہندو غلام آزاد کیا ہے یا کوئی بھی کافر غلام آزاد کیا ہے، اور اس کے پاس مسلمان غلام بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور یہ آیت جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ مطلق آیت ہے، اس آیت کو جو ہے لوٹایا جائے گا محکم آیت کی طرف. اور محکم آیت اس موضوع کی بنیاد پر جو ہے وہ ہے فتح رقبۃ المؤمنہ، جس میں قید بیان کی گئی ہے. تیسری قسم کی آیات جو محکم ہے، الآیات المجملہ، جو مجمل آیات ہیں جن میں اجمالی طور پر کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور جو آیات مفصل ہیں وہ آیات محکمہ ہیں، انہی آیات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. تو اس آیت کریمہ میں اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا. اور اس آیت کو خوارج نے لے لیا، اور خوارج نے یہ کہا کہ جو بھی نافرمان ہے وہ کافر ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر دار اسلام سے خارج ہے. اور ہمارے پاس یہ آیت دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور وہ دوسری آیات بھول جاتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے علاوہ دوسرے گناہ معاف کر دے، جسے چاہے معاف کر دے. تو اس آیت میں تفصیل ہے، بعض ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور ان کے مرتکب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے. اور بعض ایسے گناہ ہیں، ایسی نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. تو پھر اس آیت کریمہ کو لوٹایا جاتا ہے جو مجمل آیت ہے، جس میں عام الفاظ ہے، جس کے ظاہر سے یوں لگتا ہے کہ ہر نافرمان کافر ہے. اس آیت کو لوٹایا جاتا ہے اس آیت کی طرف جس میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ نافرمانی کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض ایسی قسمیں ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا مرتکب جہنم میں ہوتا ہے، اور بعض ایسی نافرمانیاں ہیں جن کا مرتکب کو چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے ان کو سزا دے دے جہنم میں. چوتھی قسم کی آیات جو متشابہ ہیں قرآن مجید میں، میں حصر نہیں کر رہا ہوں، مثال بیان کر رہا ہوں تاکہ طالب علم کو کم سے کم یہ چار پانچ مثالیں تو آ جائیں نا، باقی علماء کا کام ان کے لیے چھوڑ دیں آپ، لیکن یہ جو بنیادی بات ہے طالب علم کو آنی چاہیے. چوتھی قسم کی وہ آیات ہیں جن آیات میں ایسے الفاظ بیان کیے گئے ہیں جن الفاظوں کا ایک سے زیادہ معنی ہے، ایک لفظ اس کا ایک سے زیادہ معنی ہے. اب کون سا معنی متعین ہے؟ کون طے کرے گا؟ وہ آیات جو محکمہ ہے جن کے اندر صرف ایسے الفاظ موجود ہیں جن کا معنی ایک ہی ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تم گھر میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, تم مسجد میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, تم بازار میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, تم سوئے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, تم جاگ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, تم اٹھے ہو تم بیٹھے ہو, ہر آن میں ہر وقت ہر صورت میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ لفظ جو معیت کا ہے عربی زبان میں, کیا اس کا صرف ایک ہی معنی ہے یا مختلف معانی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. عربی زبان میں معیت کے لیے لازم نہیں ہے کہ جگہ کے اعتبار سے معیت ہو اور جس میں اختلاط ہو. اختلاط کہتے ہیں کہ دونوں ذاتیں ایک وقت میں ایک جگہ پر موجود ہیں اور مختلط ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ معنی بھی ہے لیکن یہ سارا معنی نہیں ہے. معیت کے معانی میں ایک معنی یہ بھی ہے, شربت الماء مع اللبن, میں نے دودھ پیا اس میں پانی مکس کر کے اسے ہلکا کر کے پیا. یہ معیت جو اختلاط اس میں ہے. لیکن معیت کے دوسرے معانی بھی ہے کہ ساتھ بھی ہے لیکن دور بھی ہے. اور عربی زبان میں ایک مشہور کہاوت ہے, سرت مع القمر, میں چلا چاند کے ساتھ. اب چاند کہاں پہ ہے؟ آسمان پر ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, جہاں پر بھی ہے آسمان پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے خوبصورت چمکتا ہوا چاند. میں نے سفر کیا جدہ سے مکہ کی طرف, چاند میرے ساتھ تھا رات کو. آپ نے سفر کیا مدینہ سے مکہ کی طرف, چاند آپ کے بھی ساتھ تھا. آپ کا راستہ دوسرا, میرا راستہ دوسرا, لیکن چاند آپ کے بھی ساتھ ہے میرے بھی ساتھ ہے. جب ہم ملے آپ نے کہا میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, میں نے کہا میں نے سفر بھی کیا چاند کے ساتھ. دونوں سے سچا کون ہے؟ دونوں سچے ہیں. یہ عجب بات ہے, ابھی آپ مدینہ میں ہیں, وہاں مدینہ سے چلے, میں جدہ سے چلا ہوں, چاند ہم دونوں کے ساتھ ہے. میرے بھی چاند ایک مخلوق ہے, چھوٹا سا مخلوق ہے. انسان کے ساتھ بہت بڑی مخلوق ہے لیکن حقیقت چھوٹا سا مخلوق ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا زمین کی, پھر سولر سسٹم کی, پھر گیلیکسی کی بات کرتے ہیں, پھر چاند کی, آپ سمجھ سکتے ہیں چاند کی حیثیت کیا ہے. یہ چاند جو چھوٹے سے مخلوق ہے وہ آسمان پر ہے, ہم سب جانتے ہیں آسمان میں ہے چاند, آسمان میں ہے ہم سب جانتے ہیں آسمان میں ہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے, میرے بھی ساتھ ہے آپ کے بھی ساتھ ہے. تو جو خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی, جو اس چاند کا بھی خالق ہے اور مالک ہے اور مدبر ہے, جو میرا بھی خالق مالک اور تدبیر کرنے والا ہے, وہ عرش پر مستوی ہو کر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو معیت کے ایک سے زیادہ معنی ہے. اور جس آیت میں یہ ذکر ہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے, یہ بھی آیت قرآن مجید کی ہے. یہ تورات انجیل کی آیت نہیں بیان کر رہا میں, یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اس آیت کو لے لیں جس میں معیت کا ذکر ہے اور یہ عقیدہ اس آیت کی بنیاد پر بنا دیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے, اور اس آیت کریمہ کو چھوڑ دیں جس میں ذکر ہے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. عجب بات, جس آیت میں یہ ذکر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو, اس آیت میں معیت کے لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے جسے میں نے بیان کیا, اور جس آیت میں عرش کا ذکر ہے عرش اس کا, اس کا معنی ایک ہی ہے بس, کہ عرش پر بلند ہوا, جس میں علو ارتفاع صعود, یہ جو الفاظ ہیں سارے کا معنی ایک ہی ہے, لفظ دوسرے ہیں, معنی ہے کہ بلندی ہے, اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, عرش سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کو جو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, عرش سے اوپر, اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے. یہ تصور باطل تصور ہو کہ اگر عرش کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ عوذ باللہ گر جائے گا, یہ مخلوق ہے، جب کسی کرسی بیٹھتے کرسی نکال دیں گر جاتا ہے، یہ مخلوق ہے، مسکین فقیر اور حقیر مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کمال ہے اور آزمائش ہے مخلوق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہمارے اوپر کیا حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جب فرمان سنیں اپنے سر کو جھکا دیں، ٹوٹ جائے، بکھر جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، بس ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سمت لازم آتی ہے، مشکل ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، ہمارے ذہن میں بات نہیں بیٹھتی. میرا دل نہیں، تمہارا دل ہے کیا؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الرحمن العرش استوى کیف استوى. یہ جرات کیسے کی تم نے کہ یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ اب دنیا کے بادشاہ سے پوچھ سکتے ہیں بھی آپ کیسے لیٹتے ہو، آپ کیسے بیٹھتے ہو، آپ کیسے اٹھتے ہو، کیسے سوتے ہو؟ عجب بات ہے. یہ جرات ہم اپنے جیسے مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں نے جرات کر لی ہے کہ الرحمن العرش استوى کیف استوى. امام مالک نے سخت غصے میں آ کر چہرہ سرخ ہو گیا ان کا، کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه اخرجوه. کتنی پیاری بات ہے. امام مالک کون ہے جانتے ہیں؟ کوئی ایسے چاہتے جو نہیں جانتے امام مالک کون ہے؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، وحدت الوجود کا باطل و کفری عقیدہ جو ہے، وہ نہیں جانتے امام مالک کون ہے. لیکن یہاں پر جب اپنے عقیدہ کی بات ہے، اپنی خواہش نفس کی بات آئی نا، تو پھر امام مالک بھی بھول گئے، امام ابو حنیفہ بھی بھول گئے، سارے امام بھول گئے. اگر یاد رہا تو پھر اپنی چاہت یاد رہے، جو میں چاہتا ہوں، جہاں پر میرا دل مطمئن ہے، جو میری سوچ کے مطابق ہے، جو میری چاہت کے مطابق بات ہے، بس وہی حق ہے. الاستواء کا معنی معروف ہے، معلوم ہے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، غیر معلوم ہے. ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ مستوی تو کیسے مستوی. اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیسے مستوی ہیں، کیسے بلندی پر ہیں. ایمان فرض ہے، واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیونکہ یہ دلیل ہے اس کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. اور جو سوال کرتے ہیں وہ بدعتی ہے، سوال ہی بدعت ہے. یہ سوال نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا، نہ صحابہ کرام سے تابعین نے کیا، اور اگر کیا تو ایک شخص نے کیا، وہ بھی امام مالک سے کیا کہ کیسے، اور جواب آپ نے سن لیا ہے. جو لوگ کہتے اللہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ امام مالک کے اس قول کو یاد کر لیں. تم لوگ کیفیت بیان کر رہے ہو استواء کی، جو صرف بدعت نہیں بلکہ بدع مکفرہ ہے. رسول جماعت کا اجماع ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ جب حق کو چھوڑا ہے اور باطل کو اپنایا ہے اور اپنے سہارے کے لیے کوئی ایک آیت بھی ڈھونڈ لی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ باطل عقیدہ کے مرتکب ہوئے. بعضوں میں کہتے ہیں دوسری آیت بھی ہمارے پاس، کون سی ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے یعنی انسان کے اس کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. آئیے دیکھتے ہیں الرحمن علی عرش استوى محکم آیت، اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں. اب معیت کی بات میں نے کر، قرب کی بات دیکھ لیں آپ. عربی زبان میں قرب کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہے استواء کا معنی، آپ دیکھ لیں. جن لوگوں کے پاس کوئی اور معنی نہیں تھا نا استواء کا، جانتے ایک معنی ہے، انہوں نے استواء کو استولا میں تبدیل کر دیا، تحریف کر دیا اللہ تعالیٰ کے کلام کی. جب تک استوا معنی ہے تو ایک ہی ہے، اب استولا کے تو معنی تبدیل ہو گیا غالب، تو کہتے استوا بمعنی استولا. اچھا یہ بات آپ کہاں سے ملی بھائی استوا استولا؟ قرآن مجید میں ہے تو استوا ہے، کسی حدیث میں آیا تو دکھائیں، قرآن مجید میں تو نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابی کے قول میں تو دکھائیں، تابعی کے قول میں دکھائیں، محدث کے قول میں دکھائیں، فقیہ کے قول میں دکھائیں. نہیں نہیں، یہ ایک شخص کا قول جس کا نام اخطل ہے، اس کے شعر میں آیا ہے استوا بشر علی العراق من غیر دم من غیر سیف او دم محراق، کہ بشر جو ہے وہ غالب ہوا عراق پر بغیر خون خرابے کے. اچھا یہ اختل صاحب جو ہے یہ کون ہے؟ یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کوئی صحابی ہے؟ کوئی پتہ تو چلے جو شخص جس شخص اتنی بات لی جا رہی کہ اللہ تعالی کے کلام میں تحریف پیدا کی جا رہی، اس کو کوئی وقعت تو ہوگی. پتہ چلا کہ یہ شخص جو اختل جو ہے نصرانی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. عجب بات ہے، عجب بات ہے، اپنی باطل خواہشات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے نصرانی کے قول کو بھی نہیں چھوڑا. اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ اس کی طرف منسوب ہے، اس کے دیوان اور اخفل میں یہ شعر ہے ہی نہیں، یہ نصرانی سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں، معتزلہ جو ہیں، نہیں نہیں ہم نے اس سے لیا، اخفل کے دیوان سے لیا. تو جو لوگ آج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ جہمی معتزلی اشعری ماتوریدی کے راستے کو اختیار کرنے والے لوگ ہیں. اصل میں سب سے پہلے فتنہ جو ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ کوئی صحابی یا کوئی تابعی یا کوئی اتباع التابعین میں سے، اہل حق میں سے نہیں تھے، سنی جماعت میں سے نہیں تھے، بلکہ ایک شخص جو بدعتی تھا جسے جہم بن صفوان کہتے ہیں، جس کی طرف جہمی فرقہ منسوب ہے، یہ اس شخص کی ایجاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اچھا قبر کی بات میں کر رہا تھا. اب استوا کا ایک معنی ہے، آپ اسے توڑ کے استولا بنا سکتے ہیں، لیکن جب تک استوا ہے تو معنی ایک ہے. جس نے استولا اس لفظ سے تبدیل کیا، ان لوگوں نے یہودیوں کے راستے کو اختیار کیا. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اول حقہ بیت المقدس میں داخل ہو اے یہودیوں، اور جب داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے جھک کے داخل ہو، سجدہ کی حالت میں جھک کے داخل ہو، اور کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. حطبہ ان خطایانا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہودی آئے سجدے میں نہیں گرے، جھکے نہیں، اپنی پشت کے بیچ پہلے سے بیٹھ گئے اور ایسے گھسیٹتے گئے. لیکن بدکاری نافرمانی کی انتہا دیکھیں، جرات دیکھیں، اور پشت والے سے اپنے گھسیٹتے گئے اور کہتے گئے حنقۃ فی شعر. حنقہ، حطبہ میں نون نہیں ہے، نون بڑھا دیا، اور ان لوگوں نے استوا میں لام نہیں، لام بڑھا دیا. تو نون کے بڑھانے والا مجرم ہے، تو لام کے بڑھانے والا مجرم کیسے نہیں ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. آئے آتے ہیں قرب کے معنی کو دیکھنے. آتے قرب کا معنی ایک ہے، کیا فلان میرا قریب ہے، جگہ کے اعتبار سے قریب ہے، یا کوئی اور معنی بھی ہے اس کے اندر؟ ہے کئی معنی ہیں. فلان میرا قریب ہے، میرے قریب یعنی میرا رشتہ دار ہے. ذوی القربى قرآن مجید میں ہے، وبالوالدین احسانا وعبد اللہ لا تشرک بھی شیئا، وبالوالدین احسانا وبذی القربى. قربا کون ہے؟ میرے قریب یعنی رشتہ دار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. فلا يقربوا، قریب نہ ہو. کس اعتبار سے قریب نہ ہو؟ جگہ کے اعتبار سے، کہ حرم مشرک نہیں رہیں گے ہم. قرب جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، قرب رشتے کے معنی بھی آتا ہے. اچھا قرب شرف کے معنی میں، شرف. وہ من المقربین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام من المقربین ہے، یعنی وہ میرے قریبوں میں سے ہوں، یعنی وہ شرف والے ہیں، ان کو شرف بخشا ہے. قرب زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے. کیا جگہ کے اعتبار سے قریب ہے؟ یہاں رکھیے، وہاں رکھیے، کہاں قیامت؟ وقت کے اعتبار سے قریب ہے. قرب کا معنی پکڑ بھی ہوتا ہے. اب بچوں کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، دیکھ رہا ہوں تم، میں تمہارے قریب ہوں، یا شرارت بند کرو، پتہ چلے گا اگر میں شرارت کرتا ہوں تو مجھے پکڑے گا، مجھے سزا دے گا، مارے گا. تو قرب کا معنی پکڑ بھی ہے. میرے بھائیو آپ نے یہ سارے معنی چھوڑ کے ایک معنی کیوں لے لیا؟ جگہ کے اعتبار سے لیا بس، اور کس بنیاد پہ لیا ہے؟ یہ آیت متشابہ ہے، متشابہ آیت کو لوٹایا جاتے محکم آیت کی طرف. الرحمن علی العرش استوى. جیسا فرماتے ہیں مثال ذالک، اب محکم متشابہ کی میں چند مثالیں بیان کی، سمجھ آ گئی؟ چار مثالیں یہ. اب مزید دیکھنے کے لیے بعض آیات کو پریکٹس کے لیے دیکھ لو، قرآن مجید میں جو منسوخ آیات ہیں وہ دیکھیں، ایک دو ایک اور مثال بنا لیں آپ، مطلق آیات میں دیکھ لیں، مجمل آیات میں دیکھ لیں، اور وہ آیات جس میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہے وہ دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں امت میں جو اختلاف ہو کیسے آسانی سے دور ہو سکتا ہے. آسان راستہ ہے، سلف کا راستہ ہے. جو بھی اختلاف آج امت میں موجود ہے، دیکھ ہمارا اختلاف جو ہے قرآن مجید کی آیات کی سمجھنے میں اختلاف، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح و تضعیف میں اختلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اختلاف، اس پہ عمل کرنے میں سمجھنے میں اختلاف، اس کے بعد شریعت کو حصہ دیکھ لیں، عقیدے میں ہمارا اختلاف ہے، کلمہ توحید کے معنی میں اختلاف ہے، ٹھیک، کلمہ توحید کی تقسیم اقسام میں اختلاف ہے، ایمان کی تعریف میں اختلاف ہے، ایمان کے حصوں میں اختلاف ہے. میں ابھی فرعی بات نہیں کر رہا، میں بنیادی بات عقیدے کی ایمانیات کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہمارا اختلاف ہے. اور پھر فروع مسائل میں تو بہت سارا اختلاف ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو اختلاف ہے، اللہ تعالی ہمیں اس لیے پیدا کہ ہم بس مختلف ہی ہوتے رہے, اختلاف ہی کرتے رہے اور بس یہی زندگی گزارتے رہے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, حکم ہے, تصفیع الامر ہے, مضبوطی سے تھامے رکھو سب مل کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو, جميعا سب مل کے, ولا تفرقوا اور تفرقے میں نہ پڑو, فرقے نہ بنو. تو یہ کسی نے کہا اختلاف دے خیر, اختلاف میں تو شر ہے, اختلاف امت رحمہ, یہ حدیث ہی نہیں ہے میرے بھائی, من گھڑت حدیث, ضعیف حدیث. ایسی روایات کو بنیاد بنا کر جو ضعیف ہے آپ اختلاف کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں, عجب بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کیا فرمائیں گے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لَا تَفَرَّقُوا. آج ہم اختلاف اور تفرقے کے اس دلدل میں غرق ہو چکے ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے میرے بھائیوں. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کی ہے, اور مشاقت کہتے ہیں اختلاف کے انتہا درجہ, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے, اور اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, وہ جان چکا ہے, وہ جان چکا ہے کہ اللہ تعالی جگہ موجود ہے, باطل عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استوى, مثال دے رہا ہوں میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کی, اختلاف کیا ہے, اور اسے یہ علم بھی ہو گیا ہے کہ یہ باطل بات ہے, ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا ہے, جہالت کی بنیاد پر نہیں, اب علم کی بنیاد پر وہ شخص جان چکا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور جاننے کے بعد اس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا, ٹھکرا دیا ہے, اتباع نہیں کی. مومن کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں, تابعین, اتباع التابعین, اتباع احسان الی یوم الدین, معروف اور مشہور اور واضح راستہ ہے. کیا ملے گا اسے؟ نولہ ما تولا, جس چیز پر وہ ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے, وہی چیز اس کے لیے آسان کر دیں, وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ, ہم اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے. وساءت مصیرہ اور جہنم برا ٹکانا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صاحب کرم نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم علی ما انا علیہ واصحابی, یہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کا راستہ سبیل المؤمنین کا راستہ ہے, جس نے اس راستے کو اختیار کیا وہ راستہ جنت کی طرف جاتے ہیں. واحد فی الجنہ, 72 جہنم میں ایک جنت میں ہے. اور جس نے سبیل المؤمنین صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے اور کسی اور راستے کی اتباع کی ہے تو 72 فرقوں میں شامل ہے, اور ان فرقوں کا ٹھکانہ جو وہ جہنم ہے. اور ضروری ہے کہ سارے کے سارے کے سارے کافر ہوں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72 فرقے جو ہیں ان میں سے کافر بھی ہیں, بدعتی بھی ہیں, نافرمان بھی ہیں, سارے شامل ہیں. تو سبیل المؤمنین ہی ایک راستہ ہے جس کو اختیار کرنے سے, جس کو سمجھنے سے, اس پر عمل کرنے سے امت متحد ہو سکتی ہے. اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہراً متحد ہو جائیں اور باطنی اختلاف بعد میں دیکھا جائے گا, نہیں میرے بھائیو, یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسبہم جميعا وقلوبہم شتى, ظاہراً تم دیکھو گے تو وہ ایک ہی جماعت ہے سارے, جميعا. یہودیوں کو دیکھ لیں آپ, آج بھی دیکھ لیں آپ, یوں لگتا ہے کہ بس ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی لوگ ہیں, ایک جیسے ہیں سارے. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى, اور ان کے دل بہت دور ہیں ایک دوسرے سے. اگر آپ نے جمع ہونا ہی ہے, متحد ہونا ہی ہے, اس کا ایک راستہ ہے, اتبع سبیل المؤمنین, بس. واللہ جتنا بھی انتشار ہے جتنے بھی امت پر مصیبتیں ہیں سارے ٹل جائیں گے. اور یہ کہنا کہ جس پر ہمارا اتفاق ہے اس پر ہم متحد ہو جاتے ہیں, جس پہ ہمارا اختلاف ہے اس کو درگزر کر دیتے ہیں, وہی یہودیوں کا راستہ ہے. درگزر کیا, اس راستے کو اپنایا گیا, دیکھیں اپنایا گیا, پریکٹیکل مثالیں دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے کی ہیں. افغانستان کے پہلے جہاد میں کیا ہوا, سب متحد ہوئے, جہاد تھا لوگوں نے کیا, سعودی عرب سے الحدیث لوگ گئے, پاکستان سے گئے, اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ گئے, دیوبندی بھی گیا, بریلوی بھی گیا, مختلف لوگ گئے. جہاد ہوا. اب جب اللہ تعالی نے نصرت عطا فرمائی ہے اور مسلمان غالب ہوئے ہیں, پھر کیا ہوا, کیا متحد ہو گئے اور اپنے جو معاملے تھے جس کے بارے میں کہتے ہیں ہم بعد میں بیٹھ کے آپس میں معاملے حل کر سکتے ہیں, وہ حل ہوئے معاملے؟ ان کی جو خانہ جنگی ہوئی اتنی سخت اور اتنی خطرناک تھی کہ جو جہاد روس کے خلاف ہو رہا تھا وہ اس سے زیادہ خطرناک معاملہ تھا ان کا, کہ سات بڑے گروہ تھے آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. پہلے تو ایک کافر مسلمان کا قتل کر رہا تھا, تو یہ ایک خوشخبری تھی کہ مقتول جو ہے میدان جنگ میں مرا تو وہ شہید ہے, نحسب عند اللہ شہید, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرما. لیکن جب اقتدار کے لیے مسلمان مسلمان کا قتل کرنا شروع کیا تو قاتل کہاں ہے, مقتول کہاں ہے؟ آخر میں معاملہ بڑھتا گیا, خانہ جنگی ہوتی گئی, کئی مسلمانوں کا قتل عام ہوا, اور جو سلفی گروہ تھا شیخ جمیل الرحمن رحمہ اللہ, شیخ جمیل الرحمن کو بھی قتل کیا گیا, اور ان کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے, یہ وہابی وہابی پھیلانا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں. بہرحال وہاں پر نہ تو کوئی وہابی رہا نہ تو کوئی دیوبندی, آپس میں قتل غارت ہوئی, جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ آپس میں لڑتی رہی, آخر میں طالبان آئے, قدار سنبھالا اور چار سال حکومت کی. لیکن جب ان کا منہج ٹھیک نہیں تھا, اتباع سبیل المؤمنین کی اتباع نہیں تھی, تو پھر وہ چار سال سے زیادہ نہ رہ سکے. مزار شریف میں قبر پرستی ہوتی ہے, ہوتی تھی, ہو رہی ہے, وہ نہ جانے کب تک ہوتی رہے گی, اللہ اعلم. اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اقتدار دیا, اس نعمت سے نوازا, اور امتحان تھا ان کے لیے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم توحید کو قائم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں لوگوں نے دو بت تھے بدھا کے, وہ تو توڑ دیے, سنیما ہال بند کر دیے, ہیروئن کی سمگلنگ پہ کنٹرول کر دیا, اور عورتوں میں پردے کی پابندی بھی لازم کر دی ہے. لیکن جو اصل بنیاد ہے دین کی, جس کے لیے, جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, توحید العبادت, اس مقصد کو پسے پش ڈال دیا. چار سال میں ایک قبر کو نہ توڑ سکے. اسے کہتے شریعت کا نفاذ. شریعت کا نفاذ صرف حدود تعذیرات میں ہوتا ہے, اسے پردے میں ہوتا ہے, اسے سینما ہال کو بند کرنے میں ہوتا ہے. اگر شریعت کے نفاذ میں توحید نہ ہو, توحید العبادت نہ ہو, تو پھر وہ کون سی شریعت ہے میرے بھائیوں؟ اتبع سبیل المؤمنین. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس ملک میں جاتے سب سے پہلے توحید کی دعوت کرتے, جب بھی کوئی ملک فتح ہوتا تو توحید کی تعلیم دیتے. صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں, اے علی جاؤ, جا کے دیکھو جو بھی اونچی قبر ہے اس قبر کو زمین کے ساتھ ملا دو. صحابہ کرام کا تو یہ عمل رہا ہے. اگر مدینہ کے اندر یا مدینہ کے ارد گرد یا جزیرہ عرب میں جو قبر اونچی تھی اس کو تو مٹی میں ملانے کا حکم دیا گیا, اور جو قبر انڈیا پاکستان مصر میں ہے, شام میں ہے, سودان میں ہے, صومال میں ہے, مسلم ممالک میں ہے, پھیلی ہوئی ہیں, ان کو توڑنے کا حکم نہیں دیا. عجب بات ہے, صحابہ کرام کا, تابعین کا, اتباع التابعین کا, مجاہدین کا تو یہ عمل رہا ہے. یاد رکھیں, جس نے سبیل المؤمنین کے راستے کو نہیں اپنایا وہ شخص گمراہ ہوا اور دوسروں کو اس نے گمراہ کیا. فقد ضل واضل. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اس راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس راستے پر زندہ رکھے اور اس راستے پر ہمارا خاتمہ ہو. جیسا فرماتے ہیں مثال ذلك اذا قال لك بعض المشركين, اگر بعض مشرکین تم سے یہ کہیں, الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, کہ اللہ تعالی کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ تعالی کے دوست ہیں, اللہ تعالی کے اولیاء ہیں, ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غم. اللہ تعالی کے اولیاء وہ ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 62. وان شفاعت حق, شفاعت حق ہے, وان الانبیاء لهم جاہ عند اللہ, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ایک خاص جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور بڑا مرتبہ اور بلند منزلت ہے. وہ ذکر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے فرمان بیان کیے ہوں, یستدل بھی علی شیء من باطلہ, جس سے وہ اپنے باطل کو ثابت کرنا چاہا. وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره, اور تمہیں پتہ نہیں, تم نہیں سمجھ رہے وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے, وہ باتیں تو کر رہا ہے, بنا رہا ہے, دلیل پیش کر رہا ہے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. فجاوبه, اسے یہ جواب دو, اسے انڈر لائن کر لے ذرا, فجاوبه, ذرا جواب پہ غور کریں. بقولك, اس قول سے, ان اللہ ذکر فی کتابہ, اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بیان فرمایا ہے, ان الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا قرآن مجید میں کہ جن لوگوں کے دل میں مرض ہے, زیغ ہے, ٹیڑھ ہے, وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہ کی اتباع کرتے ہیں, متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. وما ذکرته لك من ان اللہ تعالی ذکر ان المشرکین یقرون بالربوبیہ, اور جو میں نے بیان کیا ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا قرآن مجید میں کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں. وَأَنَّ كُفْرَهُمْ, اور ان کا جو کفر ہے اس کی وجہ تھی, بِتَعَلُّقِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ, کہ ان کے کفر کی وجہ کہ ان کے دل جڑ چکے تھے, ان کا تعلق گہرا ہو گیا تھا فرشتوں کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ, اور یہ تعلق غلو کی حد کو پہنچ گیا اور غلو سے حد سے وہ گزر گئے اور ان ملائکہ انبیاء اور اولیاء کو معبود بنایا گیا. شیخ صاحب کا یہ یعنی معنی ہے کلام کا. مع قولہم, اور یہ بھی وہ کہتے تھے, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں. ھذا امر محکم, یہ محکم امر ہے, محکم بات ھے, یہ محکم آیت ھے. ھذا امر محکم بین, یہ امر جو ہے باجب بالکل محکم اور واضح ہے. لا یقدر احد علی ان یغیر معناه, کوئی بھی شخص اس کے معنی کو تبدیل کر نہیں سکتا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وما ذکرت لی ایھا المشرک, اور جو کچھ آپ نے مجھے بیان کیا اے مشرک. یہاں پر بعض لوگوں نے کہا دیکھیں وہ شیخ صاحب ہیں, وہ تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کو, مشرک بناتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ کو آپ نے بیان کیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اور ان کے ایک بلند مرتبہ ہے, جس کے بلند مرتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بات کو سنتا ہے. ہم فقیر ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, ہم گنہگار ہیں, تو ہم اس لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہیں اور ہماری جو گزارشات اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیں. ایسا فرماتی ہے تو کم مشرکوں کا تھا, ارے تم تو اچھے انسان ہو, تم مشرکوں والی باتیں کیوں کرتے ہو, اگر کرتے ہو پھر تم بھی مشرک ہو. کس میں ناانصافی ہے؟ کوئی ناانصافی ہے اس میں؟ اچھا. وما ذكرت لي ايها المشرك من القران او كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرف معناه. مجھے اس کا پتہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو. قرآن مجید کی آیت دلیل ہے, جیسے ہی آیت آپ نے بیان کی ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور یہ جو احادیث آپ جو آثار فرمان بیان کر رہے ہیں, اس کا معنی جو بھی ہے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ اس معنی کے مخالف ہے جو اللہ تعالیٰ اس محکم فرمان میں بیان فرما رہا ہے کہ مشرکین عرب جو تھے ان کے شرک اور کفر کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم مانتے کہ یہ ہمارے شفیع ہیں, لیکن یہ ہمارے شفیع اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے, ہمارے دل میں اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, لیکن کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اس لیے ہم ان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں, شفیع بناتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن اقطع, میں جزمن کہتا ہوں, یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کلام اللہ لا يتناقض, کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, تضاد نہیں ہے. وَأَنَّ كَلَامَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے لا يخالف کلام اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخالفت میں ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تضاد نہیں ہے, اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اللہ تعالیٰ کے فرمان تضاد مخالفت ہو سکتی ہے. میرے بھائی یہ تو عام انسان کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ ایک عام انسان باتیں کر رہا ہے اور وہاں پر بڑی پگڑی والا کہہ رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں نزدیک کر دیتے ہیں, یہ اللہ کے اولیاء ہیں. صحیح فطرت والا انسان کیا کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ ابو جہل ابو لہب کا شرک کی وجہ یہ تھی جو تم بیان کر رہے ہو, اور جو کچھ آپ آیات آگے بیان کر رہے ہیں یا کچھ حدیث میں مجھے بیان کر رہے ہیں, میرا تو یہ ایمان ہے کہ ایک آیت دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ فرمان کے خلاف ہو نہیں سکتا. کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن مجید کی آیت پہ کنٹرڈکشن ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مخالف ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر مسلمان ہو تو پھر اس عقیدے کو مضبوط استھا میں رکھو اور اس بات اور اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لو. یہ جواب ہے مجمل آیت کریمہ علی عمران آیت نمبر 7 کی. آیت دو قسم کے محکم ہیں, متشابہ ہیں. سو میں بات کر چکا ہوں محکم کون سی, متشابہ کون سی ہے, کیا فرق ہے اور حکمت عملی کیا ہے. متشابہ محکم کی طرف لوٹایا جاتا ہے, اور پھر جب بھی کوئی ایسی آیت بیان کرے جس کو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی اور واضح جو بنیادی عقیدہ مسلمانوں کو اس کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ یہ کہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ محکم ہے. جو آپ بات کریں جو بھی ہو دلیل ہو سکتے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں آپس میں تضاد نہیں ہے اور آپ وسلم کے فرمان اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہو نہیں سکتا. یہاں تک یہ بات ہوئی ہے شیخ صاحب کی. اور اس میں ایک شبہ ہے. شبہ کیا ہے؟ کشف شبہات کی بات ہو رہی ہے. پہلا شبہ بیان کر چکا تھا میں, وہ یہ شبہ تھا کہ جو مشرکین ہیں ابو جہل ابو لہب مشرکین عرب جو ہیں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, لیکن کہ توحید توحید ربوبیت تھی, توحید الوہیت نہیں تھی. تو شیخ صاحب نے اس کو رد کیا تھا شروع میں, جو پہلا شبہ تھا, یعنی کلمہ پڑھنا زبان سے کافی نہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی کافی نہیں جب تک کہ اس کلمے کا حق نہ ادا کیا جائے. اور کلمے کا حق ہے زبان سے کلمہ کو پڑھنا, دل سے اس کے معنی کی تصدیق کرنا اور اس پر مضبوطی سے ایمان لے آنا, اور عملاً اس کلمے کا جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا, یہ حق ہے کلمے کی ادائیگی کا. اور یہ حق مشرکین عرب نے نہیں ادا کیا. مشرکین عرب جو ہے ابو جہل ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشرک کچھ ہے, حاجت روا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, سب جانتے تھے. وہ جو نہیں جانتے تھے وہ یہ کہ اگر کسی بھی ذات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے. اور یہ ذات لات عزا حبل ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے, صالحین تھے, اور جب یہ مر گئے تو پھر ان کی عبادت کی گئی, ان کو وسیلہ بنایا گیا. ما نعبد الا ليقربونا الى الله زلفا, تو یہ پہلی غلط فہمی. دوسری غلط فہمی دیکھیں, اسی قول میں شیخ صاحب کے اس قول میں الگ کر رہا ہوں تاکہ طالب علم کو پتہ چل جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا بلند درجہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء ہیں, کیا ان کا بلند درجہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کا بلند درجہ ہے, جب ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجہ ہے, تو پھر ہم ان کو اپنے شفیع کیوں نہ بنائیں؟ ہم ان کو اپنے شفیع بناتے ہیں اور ہم ان سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے شفیع ہیں, ہماری شفاعت کریں. جب ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما یا علی میری مدد فرما, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی سفارشی بنا رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اس معاملے کو پیش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بگڑے کو دور کر دے, درست کر دے. اب وسیلے میں تین چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ایک شخص ہے جو مصیبت میں ہے, ایک ذات وہ جو مصیبت میں, ایک ذات وہ جو مشکل کشا ہے, اور ایک بیچ میں ہے جو وسیلہ ہے دونوں کے بیچ میں. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, کتنی ہے؟ ایک, تین ہیں یا دو ہیں؟ دو ہیں, ایک دعا کرنے والا اور ایک جس کی دعا کی جا رہی ہے, تو تیسرا وسیلہ کہاں پہ؟ یہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا کچھ, جو آپ کی زبان پہ وہی آپ کے دل میں ہے. یہ تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو کہا گیا کہ شرک, پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو وسیلہ بنا رہے ہیں. یہی قول تو ابو جہل ابو لہب کا تھا, فرق کیا اس میں؟ اچھا, اس کے جواب دیکھیں. اس کو کہہ دو ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں ان کا بلند درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن, شفاعت کے منکر نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کی پہلے نمبر پر اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر شفاعت کے سنتا نہیں ہے؟ اسے کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے کسی کی بگڑی کو بناتا نہیں ہے, کسی کی مشکل کو آسان نہیں کرتا, کسی کی مصیبت کو ٹالتا نہیں ہے. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ تو دلیل نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا درجہ ہے, ہم بھی مانتے ہیں ان کا درجہ بلند ہے, لیکن جو عمل تم لوگ کرو اس کی دلیل تو ہمیں دیکھیں, دلیل کا کیا ہے, کہاں پہ ہے؟ اور جو آیت آپ بیان کریں اس میں تو کہاں پہ ہے کہ ان کو وسیلہ بناؤ؟ آیت میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, وسیلہ کا ذکر ہے, شفاعت کا ذکر ہے. کوئی لفظ آپ کو نظر آتا ہے آگے پیچھے کریں, اوپر نیچے کریں, کوئی معنی کہیں سے تو نکالیں, کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, نہ سیاق میں, نہ سباق میں, نہ کسی اور آیت میں. پوری سورت میں دیکھ لیں آپ, یہاں پہ نہیں ہے. بلکہ اسی سورت کے اندر جو معنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس سے پہلے آیت نمبر 18 میں, وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, اسی ایک ہی آیت میں. یعنی عجب بات یہ ہے, یعنی دوسرے سوالوں سے یہ کریں, اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان کیا قرآن مجید میں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے, اور یہی سبب تھا مشرک عرب کے کفر کا اور شرک کا, اور وہ محکم آیات ہیں. اور جو تم کہہ رہے ہو اگر اس آیت سے کہیں سے بھی یہ معنی نکلتا ہو تو پھر یہ متشابہ ہے. دیکھ, متشابہ تب ہوتا ہے اگر معنی اس کے اندر ہوتا ہے, جب معنی اس کے اندر ہے ہی نہیں, اگر ہوتا تب بھی متشابہ ہوتا, تو متشابہ کو لوٹایا جائے تو محکم کی طرف, اور محکم پہ عمل کیا جائے. تو محکم یہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ وما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. اور یہ کون تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو جہل ابو لہب اور مشرکین عرب کے جو دانشور لوگ تھے وہ پتھروں کو تراش تراش کے ان کو سجدے کرتے اور ان کو ان سے جا کے مانتے پتھر سے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, پتھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, پتھر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی منزلت ہے, کوئی مرتبہ ہے. وہ تو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ منزلت و مرتبہ انبیاء اور اولیاء کا ہے, تو پتھر تو ایک نمونہ ہے جو اپنے ہاتھ سے تراش ہے, پتھر کے پیچھے معنی بہت گہرا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ پتھر نشانی ایک اللہ کے ولی کی, اور انہی اولیاء کو وسیلہ بناتے تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. ان کا وسیلہ کیا تھا؟ ان کی عبادت تھی. وہ کرواتے, انہوں نے کہا کہ ہم وسیلہ بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے جھوٹ بولتے ہو, تم ان کو عبادت کرتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تیسرے نمبر پہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے, اگرچہ موضوع کیوں نہ ہو حدیث میں سے, قرآن میں تو نہیں ہے, حدیث میں اگر موضوع میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ مشکل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے, اولیاء میں سے, انبیاء میں سے جو فوت ہو چکے ہیں. زندہ سے تو آپ شرطوں کے ساتھ مدد مانگ سکتے, طلب کر سکتے ہیں, وہ میں بیان کر چکا ہوں بار بار. لیکن جو شخص فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ برزخ زندگی میں زندہ ہے، ان کو دنیا سے عمل منقطع ہو گیا ہے، سوائے ان چیزوں کو جس کا ذکر ہے حدیث میں، تو اسے کوئی دلیل نہیں کہ ان کو پکارا جائے. وہ یہ کیسے انسان سوچ سکتا ہے؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عقل والا سمجھدار انسان جو ہے، جو فقیر ہے، ایک فقیر انسان ہے، وہ مردہ امیر کے پاس جاتے اسے مانگتا ہے؟ تو یہ دیکھا ہے آپ نے، ایک فقیر، فقیر کس سے مانگتا ہے؟ زندہ سے مانگتا ہے، زندہ امیر کے پاس جا کے مانگتا ہے، یا مردے کے پاس جا کے مانگتا ہے جو مر چکا ہے؟ کس سے مانگتا ہے؟ زندہ سے مانگتا ہے، مردہ کہاں دے گا اسے قبر کے اندر سے. تو جیسا فرماتے ہیں، فَهَلْ يُحَقَ أَنْ يَذْهَبَ الْفَقِيرُ إِلَى الْغَنِيِّ الْمَيِّتِ وَيَطْلَبَ مِنْهُ الْعَوْنَ وَالْمَدَدَ وَالصَّدَقَةَ، کہ اسے مدد طلب کرے، اسے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ تھوڑے سے پیسے دے دے، میری مدد کر دے. کوئی نہیں ایسا کرتا، ابدا لا يعقل، یہ کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ولا يفعله المجانين، یہ تو پاگل بھی نہیں کرتے. کبھی پاگل کو دیکھا ہے کسی قبر پہ جا کے مجھے ایک ریال دو؟ دیکھا کبھی ویسے آپس کی بات؟ نہیں جاتے. پاگل بھی کسی زندہ کے پاس جا کے مانگتا ہے؟ اگر پاگل امیر ہے لیکن پاگل ہے، وہ اگر مانگتا ہے تو کسی زندہ سے مانگتا ہے، پتھر سے کبھی مانگتے ہوئے دیکھا ہے کسی پاگل کو؟ نہیں. اور عجب بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ عقل والے وہ کام کرتے ہیں جو پاگلوں نے نہیں کیا، تو مومن تو دور کی بات ہے. وشیخ صاحب کی یہ بات جو ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کوئی تضاد نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلائل موجود ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ قرآن مجید سے نازل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، وضاحت کرے قرآن مجید کی آیات کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ وضاحت کرتے، تو مخالفت کہاں ہو سکتی ہے؟ اور پھر وحی اللہ تعالیٰ کی دو قسمیں، ایک تو قرآن مجید وحی ہے، دوسرا حدیث، صحیح حدیث بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وحی میں کبھی بھی تضاد نہیں ہو سکتا. آج درس اتنا کافی ہے، کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہذا جواب جید شدید، یہ جو جواب ہے اچھا ہے اور پکا اور صحیح جواب ہے. ولكن لا يفهمه الا من وفقه اللہ فلا تستہم بھی، لیکن اس جواب کو وہ سمجھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو اسے عام جواب نہ سمجھنا. یہ جو ابھی تک جو ابھی جواب دیا ہے، تو اسے یعنی یہ بنیاد ہے شبہ کی، ابھی اسی کی بنیاد پر آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ اگلے دروس میں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.